نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح أو تنسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وهذا من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. تقریباً 10 برس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے. جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کل 9 یا 10 برس کی ان کی عمر تھی، اور جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تقریباً 20 برس کی ان کی عمر تھی. تو اس طرح تقریباً 10 برس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا ان کو موقع ملا. اس مدت میں کیا کیا نصیحتیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی ہوں گی، اور کتنی دعائیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہوں گی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. باقی ایک مرتبہ دعا دی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر میں برکت کی دعا فرمائی، مال میں برکت کی دعا فرمائی، اولاد میں برکت کی دعا فرمائی. جب کوئی آدمی خدمت کرتا ہے تو پھر دعا دل سے نکلتی ہے. ایک تو دعا کی جاتی ہے اور ایک دعا از خود دل سے نکلتی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جب کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر دعا دل سے نکلتی ہے، اور اس دعا میں اور ایسے ہی ضابطے کی دعا میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. وہ دعا جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے کسی کے لیے، اور وہ دعا جو ایسے ہی ضابطے کے طور پر ہوتی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کس کس طرح انہوں نے خدمتیں کی اور کتنی کتنی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. تو ایک مرتبہ یہ 3 دعا دی، عمر میں برکت کی، مال میں برکت کی، اولاد میں برکت کی. چنانچہ عمر کا تو یہ حال ہوا کہ 100 سے زیادہ برس کی عمر ان کی ہوئی، اور بصرے میں سب سے اخیر جن صحابی کا انتقال ہوا وہ یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے. مال میں برکت کا یہ حال ہوا کہ دوسروں کے باغ میں سال بھر میں ایک مرتبہ پھل آتا تھا اور ان کے باغ میں 2-2 مرتبہ پھل آتے تھے. دوسروں کی بکریاں سال بھر میں ایک مرتبہ بچے جنتی تھیں اور ان کی بکریاں سال بھر میں 2 مرتبہ بچے جنتی تھیں. یہ مال میں برکت کا حال ہوا. اولاد میں برکت کا حال یہ ہوا کہ جب طواف کرنے کے لیے اپنی تمام اولاد کو لے کر جاتے تھے تو پورا متاع ان سے بھر جاتا تھا، اور خود فرماتے ہیں کہ 120 اولاد تو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. یہ ہے خدمت، اور خدمت کی وجہ سے پھر دعا. یہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. نصیحتیں تو کتنی فرمائی ہوں گی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک مرتبہ جو نصیحت فرمائی اس کو نقل فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو نصیحت فرمائی اور فرمایا یا بنیا، اے پیارے بیٹے. کیا محبت بھرا انداز نصیحت کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا ہی محبوب ہے، آپ کا ہر طریقہ ہی محبوب ہے، آپ کی ہر ہر چیز میں اللہ کی طرف سے محبوبیت رکھی ہوئی ہے. جو ادا بھی ہے وہ محبوب، جو طریقہ وہ محبوب، نصیحت کرنے کا بھی طریقہ محبوب، اس سے بہتر طریقہ نصیحت کرنے کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنا پیارا بھرا لفظ اور کتنا محبت بھرا لفظ، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، آج ہم بھی نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو، کبھی اس کو چمار کہیں گے، کبھی گدھا کہیں گے، کبھی بے وقوف بتائیں گے، کبھی الو بتائیں گے، اور کبھی اس کو احمق کہیں گے۔ جب اس کو پہلے ہی احمق کہہ دیا، گدھا کہہ دیا، تو اب اس سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ نصیحت قبول کرے گا یا وہ کہنا مانے گا؟ اپنے بیٹے کو بھی اگر اس طرح کہیں احمق اور گدھا اور پاگل اور فنا، تو وہ بھی نہیں سننے گا۔ دوسرے کے بیٹے کو بھی کہیں بیٹا، تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا؟ چھوٹے بچے سے پیار محبت میں جو چاہے کرا لو، اور سختی کے ساتھ تو چھوٹا بچہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا بچہ بھی سختی سے نہیں سنتا، پیار محبت سے جو چاہے کرا لو۔ ہمارا بھانجا چھوٹا سا تھا، وہ پڑھنے نہیں آیا مدرسے، اس کے والد نے اس کی پٹائی کی۔ وہ اپنی اماں سے کہتا ہے کہ کیا کریں گے پٹائی کر کے، زیادہ زیادہ مجھے جان سے مار دیں گے، اور تو کچھ نہیں کرنے، اور کیا کریں گے، میں تو نہیں جانے گا پڑھنے، دیکھیں بھیج لیں مجھے، کیسے بھیجیں گے۔ یہ ہے سختی کا نتیجہ۔ اور پیار محبت سے جو چاہے کام کرا لو، پھر پیار محبت سے سمجھایا تو پڑھنے کے لیے تیار، جو چاہے کرا لو۔ رات کو کھڑے رہیں گے، ایک پیر پر کھڑے رہیں گے، پیار محبت سے، پیار محبت سے جتنا چاہے کام کرا لو۔ تو یہ نصیحت کا انداز پیارا بھرا، پیار بھرا، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، یہ اس کو فرما رہے جو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتا ہے، اے پیارے بیٹے۔ ہمارے یہاں تو جو خدمت میں رہے اس کو معلوم نہیں کیا کیا سنائیں گے، اور دین کی بات کبھی سنائیں گے نہیں، خیر کی بات کبھی بتائیں گے نہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو، کوئی دوسرا ان پڑھ بھی رہتا ہو، کبھی کوئی خیر کی بات نہیں بتائیں گے، کبھی اسلام کی بات نہیں بتائیں گے، کبھی اسلام کا تعارف نہیں کرائیں گے، خدمت خوب کرائیں گے اپنے گھروں میں، ان کالے لوگوں سے خدمت کرائیں گے، کالی عورتوں سے خدمت کرائیں گے، رات دن خدمت لیں گے، لیکن کبھی ان کو کوئی نصیحت کر دیں، کبھی کوئی خیر کی بات بتا دیں، کبھی ان کو اسلام کا تعارف کرا دیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز تو اب ناپید ہو گئی، چونکہ جو حقیقی خیر خواہی تھی وہ خیر خواہی ختم ہو گئی۔ جو کبھی یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے ذمے اسلام کی دعوت کو ضروری سمجھتا تھا، ہم داعی پہلے ہیں، دین کی دعوت دینے والے پہلے ہیں، تجارت کرنے والے بعد میں ہیں، ملازمت کرنے والے بعد میں ہیں، کام کرنے والے بعد میں ہیں، دعوت دینے والے پہلے ہیں۔ چنانچہ پہلے مسلمان جہاں پہنچتے تھے تجارتی کے لیے پہنچتے تھے، دکان کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن وہ اپنے ذمے دعوت کو ضروری سمجھتے تھے۔ گاہک آیا تو اس کے ساتھ بھی دعوت کا معاملہ خیر خواہی کے ساتھ ہوتا تھا، اخلاق کے ساتھ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ شہر کے شہر جو فتح ہوئے ہیں تاجروں کے ذریعے سے فتح ہوئے، اور تاجروں کے ذریعے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، چونکہ اس وقت تاجر مسلمان اپنے ذمے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ دین کی دعوت دینا بھی ہمارے ذمے ضروری ہے۔ اب یہ چیز ہمارے ذہنوں سے ان کا ہو گئی۔ بیس بیس برس ایک آدمی ہمارے گھر میں یہاں رہتا ہے، ہم خدمت لیتے ہیں، دکان پہ رہتا ہے اس سے خدمت لیتے ہیں، ہمارے گھر میں کالی عورتیں رہتی ہیں ان سے خدمت لیتے ہیں۔ برسوں گزر گئے، تیس تیس برس گزر گئے، لیکن ہم نے ان سے اسلام کا تعارف نہیں کرایا۔ اسلام کیا چیز ہے؟ کیا قیامت میں اس کی بات پرس نہیں ہوگی؟ تم نے خدمت لی ان لوگوں سے اور تم اسلام کا تعارف نہیں کرا سکے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کے گھروں میں جا کے ہم تعارف کراتے، اللہ نے ان کو ہمارے گھروں میں بھیجا، لیکن پھر بھی اسلام کا تعارف نہیں کرا سکے۔ وہاں تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی غیر مسلم کسی طرح بھی آتا تھا تو اسلام کا تعارف ضروری ہوتا تھا، یہاں تک کہ قید ہو کر بھی اگر کوئی غلام آئے ہیں تو مسلمان اپنے اخلاق سے اسلام کا تعارف کراتے تھے، اور وہ غلام اسلام قبول کرتے تھے۔ اسامہ، حضرت ابو سمامہ، ایک اپنی قوم کا سردار گرفتار کر کے لایا گیا. گرفتار کرنے کے لیے دوسری جگہ بھی تھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو, مسجد کے ستون سے باندھ دو. کیا گرفتار کرنے کے لیے اور جگہ نہیں تھی, کوئی مکان نہیں تھا, ایک غیر مسلم کو کسی مکان میں بند نہیں کیا جا سکتا تھا. مکان میں بند کر کے رکھ سکتے تھے لیکن مکان میں بند نہیں کرایا. فرمایا مسجد کے ستون سے باندھ دو. اس میں مصلحت یہ تھی پانچ وقت نمازی مسلمان یہاں مسجد کے اندر آئیں گے, یہ ان کی نماز پڑھتے ہوئے ان کی نماز کو دیکھیں گے, اللہ سے دعا کرنے کو دیکھیں گے, اللہ سے مانگنے کو دیکھیں گے, اسلام کا تعارف ان کے سامنے آئے گا. اب تک جو اسلام کا تعارف نہیں ہوا اور یہ اسلام کو صحیح معنی میں نہیں پہچان سکے تو یہ ناسمجھ آدمی ہے. ہو سکتا ہے کہ اسلام کو یہ پہچان لے اور اسلام قبول کر لے. چنانچہ مسجد کے ستون سے باندھا. اگلے روز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے. اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک قتل کا جو مستحق ہے اس کو قتل کریں گے, واقعی میں قتل کا مستحق ہوں, اور اگر آپ مجھ کو معاف فرمائیں گے تو ایک قدر داں کرنے والے کے اوپر, قدر کرنے والے کے اوپر جو اس کا قدر کرے گا اس کے اوپر احسان فرمائیں گے. دو روز ایسا ہی ہوا, تیسرے روز پھر یہی ہوا اور آپ نے پھر اس کو حکم دیا چھوڑ دینے کا. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا, آپ نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد میں اب وہ پوچھتا ہے باغ, یہاں پانی وانی کا کوئی انتظام ہے؟ سامنے باغ بتایا گیا, باغ میں گیا, غسل کر کے آیا, اور غسل کر کے آ کر اب مسجد میں آ کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ کون پڑھ رہا ہے کلمہ؟ جس کو گرفتار کر کے لایا گیا. یہ وہ پڑھ رہا ہے جس کو باندھا, باندھ کے رکھا گیا, ستون سے باندھ دیا گیا, لیکن اس کے سامنے بھی اسلامی اخلاق آ رہے ہیں, اسلامی عادتیں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں جو ایک قیدی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ سزائیں نہیں. چونکہ اسلام تو اگر گرفتاری کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کسی کو تو وہ گرفتاری بھی اپنے اندر رحمت لیے ہوئے ہوتی ہے. چنانچہ جو قیدی مسلمانوں کے یہاں گرفتار ہو کر آتے تھے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا تھا جو اپنی اولاد کے ساتھ کیا جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ, یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے, ان کے اوپر اور غلام کے اوپر دو دو چادریں لیکن الگ الگ رنگ کی. کسی نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ دو رنگ کی چادر آپ لے لیتے, یہ دوسری غلام کو دے دیتے, تاکہ یہ ایک حلہ ایک جوڑا بن جاتا. کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا. واقعہ تو لمبا ہے, اس میں یہ جملہ ہے کہ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ, جو پہنو وہ پہناؤ, اس لیے میں برابر سرابر کرتا ہوں سارا معاملہ. اپنے غلاموں کے ساتھ بھی ان کا یہ معاملہ تھا. ایک حدیث شریف میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جن کو قید میں باندھ کر زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ جو پیروں میں زنجیریں باندھ کر جنت میں لے جایا جا رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے, پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے, پیروں میں زنجیریں باندھی جا رہی ہیں, ہاتھ باندھ کے لایا جا رہا ہے, لیکن وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلامی اخلاق دیکھ کر, اسلامی تعلیم دیکھ کر اب وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو گویا ان زنجیروں کے ذریعے سے اور قید و بند کے ذریعے سے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور جنت میں ان کو بھیجا جا رہا ہے. تو اس وقت میں مسلمان کسی حالت میں بھی ہوں, کوئی گرفتار کر کے لایا جائے, اس کے سامنے بھی اسلامی دعوت پیش کرتے تھے اور اس کو ضروری سمجھتے تھے, اپنا حق سمجھتے تھے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارا یہ مزاج ختم ہو گیا کہ ہم اسلام کا تعارف کرائیں, ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں, اپنے ملازموں کو بتائیں, ہمارے یہاں جو ملازم ہیں ہم ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. مدت گزر گئی لیکن ہم اسلام کا تعارف نہیں کرا سکے. قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات پرس کی اور ان لوگوں نے یہ مطالبہ کر لیا کہ پروردگار ہم نے ان کے گھروں میں 50 برس خدمت کی لیکن ان مسلمانوں نے اسلام کا تعارف ہمیں نہیں کرایا، ہم کیا جانتے کہ اسلام کیا تھا، ہم کیسے اسلام قبول کرتے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب یہ مزاج ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک لڑکی مسلمان ہوئی کلکتے میں، جو فلم کے اندر کام کرتی تھی، یہ فلم ولم ہوتی ہیں ان میں وہ کام کرتی تھی، اور وہ مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہونے کے بعد جو اس نے بیان دیا، عجیب و غریب بیان دیا، اس نے بیان یہ دیا کہ میں نے اب ان فلم کے پردوں کے ذریعے سے بے حیائی گھر گھر کے اندر داخل کر دی، لیکن تعجب ہے مسلمانوں کے پاس ایسا صاف ستھرا بہترین مذہب ہے اور وہ اس کا تعارف نہیں کرا سکے لوگوں سے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اس فلم کے پردوں کے ذریعے سے میں نے بے حیائی کو لوگوں کے گھروں میں داخل کر دیا، لیکن لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس ایسا بہترین مذہب صاف ستھرا اور وہ اسلام کا تعارف لوگوں سے نہیں کرا سکے کہ گھر گھر کے اندر اسلام داخل ہوتا۔ اصل میں آج مقصد ہی بدل گیا، پہلے تو مسلمان کا مقصد بس اسلام ہوتا تھا، دعوت ہوتی تھی، ہم پیدا کیے گئے ہیں اسلام کے لیے، ہم پیدا کیے گئے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، تجارت، کھیتی باڑی ان کی اجازت دی گئی ہے، یہ چیزیں ہمارے مقصد میں داخل نہیں ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا، لیکن اب ہم نے دوسری چیزوں ہی کو مقصد بنا لیا ہے، کھانے پینے، تجارت، زراعت، ان چیزوں کو مقصد بنا لیا، اور اسلام اور اسلام کا تعارف اس کو دوسرا درجہ دے دیا۔ اس لیے اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو اسلام کا تعارف کرائیں، اسلام کا تعارف نہ کرائیں۔ اس وجہ سے آج نقشہ بدل گیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، کس انداز سے نصیحت فرما رہے ہیں، کس محبت اور شفقت سے نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنیا۔ یہ نصیحت کا انداز معلوم ہو گیا کہ نصیحت کس طرح کرنی چاہیے، پہلے محبت کا اظہار، پھر اس کے بعد نصیحت۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، پہلے محبت کا اظہار فرماتے تھے، چاہے عملی طور پر یا زبانی طور پر۔ عملی طور پر جس کو نصیحت فرما رہے ہیں اس کا ہاتھ کبھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، کتنا آدمی خوش ہوگا، اللہ کا نبی، اللہ کا لاڈلا نبی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، کتنا خوش ہوگا۔ اور اب آپ نصیحت فرماتے تھے، وَقَفِّ بَيْنَ قَفَّيْهِ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ حضرت کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا، اور کبھی نصیحت فرماتے اپنا دست مبارک کندھے پہ رکھ لیا جس کو نصیحت فرما رہے، اظہار شفقت، پھر نصیحت فرما رہے، اور کبھی زبانی طور پر نصیحت فرما، محبت کا اظہار فرماتے، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا انی لأحبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، اور ایک امتی کو کہہ رہا ہے انی لأحبک، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس صحابی کا دل کتنا خوش ہو جائے گا، کتنا باغ باغ ہو جائے گا کہ اللہ کا نبی مجھ سے محبت کے لیے فرما رہا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور پھر فرمایا دیکھو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ نصیحت فرما۔ نصیحت کا انداز بتا دیا کہ نصیحت کس طرح کی جاتی ہے۔ نصیحت کرنا تو ایک بیج ہے، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کا دل گویا ایک کھیت ہے، جیسے کھیت کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، اور بیج ڈالنے سے پہلے کھیت کو ہموار کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کانٹے کٹیلے نکالتے ہیں، اینٹ روڑے صاف کرتے ہیں، مٹی کو نرم اور ہموار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں بیج ڈالتے ہیں، تو اب بیج کے جمنے کی امید ہوتی ہے۔ اور اگر کھیت کو صاف نہیں کیا، کانٹے کٹیلے اسی طرح رہے، اینٹ روڑے اسی طرح رہے، اور آپ نے اسی طرح بیج ڈال دیا، تو کیا کھیت میں بیج اگے گا؟ وہ بیج نہیں اگے گا، پہلے ضروری ہے کھیت کو ہموار کیا جائے، اینٹ روڑے نکالے جائیں، مٹی کو نرم کیا جائے، پھر بیج ڈالا جائے۔ بس یہی نصیحت کا بھی طریقہ ہے، جس کو نصیحت کرنی ہے پہلے محبت کا اظہار، تعلق کا اظہار، اور اپنی شفقت کا اظہار، پھر اس کے بعد میں جو نصیحت کی جائے گی اب وہ نصیحت اس کے اندر دل میں بیٹھے گی. آج کل جو ہم نصیحت کر دیتے ہیں چلتے پھرتے جیسے لٹسا مار دیا, کوئی بھی آیا ارے فلانے, اس سے دل کی بھڑاس تو نکل جاتی ہے لیکن اس سے وہ نصیحت کو قبول بھی کرے ایسا نہیں. نصیحت قبول کرنے کے لیے تو پہلے سوچنا ہے کہ ہم نصیحت کس طرح کریں, اس کے مزاج سے واقفیت ہو, پھر اس کو نصیحت کریں تنہائی میں محبت سے, کس طرح نصیحت اثر کرے گی, پھر اس کے مطابق نصیحت کی جائے تو اب وہ نصیحت اس کے اوپر اثر کرے گی. حضرت انس اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک مسجد میں پہنچے, وہاں دیکھا کہ ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنا ان کو نہیں آتا, غلط وضو کر رہے ہیں. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان کو اسی وقت کہتے کہ بڑے میاں ساری زندگی کہاں برباد کی, تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا, تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی, نماز بھی نہیں ہوتی, ساری زندگی برباد کر دی. تو وہ بڑے میاں سنتے, لٹ لے کے ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگتے, ارے کل کے لونڈے مجھ کو نصیحت کرتے ہیں. لیکن ان دونوں نے نصیحت کا طریقہ اختیار کیا, ان سے جا کر کہا کہ تایا جان, چچا جان, ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے وضو کرنے کے بارے میں. یہ کہتے ہیں میرا وضو غلط ہے, میں کہتا ہوں تمہارا غلط ہے, آپ ہمارے بڑے ہیں, ہم اپنا اپنا وضو کر کے بتاتے ہیں, پھر ہم کو ذرا بتائیے ہم میں کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط ہے, آپ ہمارے بڑے ہیں. یہ ہے نصیحت کا انداز. دونوں نے وضو کیا سنت کے مطابق, مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے, بھلا وہ کیوں وضو کرنا نہ جانتے. اب جب دونوں نے وضو کر کے دکھایا تو اب بڑے میاں کو سمجھ میں آ گیا کہ وضو کس طرح کرتے ہیں, ان کا دل خوش ہو گیا, جزاک اللہ کے چشم انباز کر دی, مورا با جانے جا ہم راز کر دی, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, اس خوبصورتی سے تم نے میری اصلاح کر دی. یہ ہے اصلاح کرنے کا طریقہ, یہ ہے نصیحت کرنے کا انداز. ایک بزرگ کے یہاں ایک صاحب آئے, ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پڑا ہوا. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اسی وقت ڈانٹ پلاتے, نامعقول ہماری مجلس میں آتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی اور ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنتے ہو, یہ تو ناجائز ہے, حرام ہے اور فلاں ہے فلاں ہے. وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا سب کے سامنے, یہ بھی ایک طریقہ تھا. لیکن وہاں ایسا نہیں کیا, نرمی سے بٹھایا, محبت سے بٹھایا. جب مجلس ختم ہو گئی, سب جانے لگے, تو اب فرمایا ان کا نام لے کر مجلس کے سامنے, بھائی فلاں ذرا تم ٹھہر جانا, مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے, کچھ مشورہ کرنا ہے. سب کے دلوں میں عظمت بیٹھ گئی, ارے فلاں سے حضرت بات کرنا چاہتے ہیں تنہائی میں, وہ تو حضرت کے کوئی مقرب آدمی معلوم ہوتے ہیں. سب کے دلوں میں ایک عزت بیٹھ گئی, سب چلے گئے. اب تنہائی میں قریب بلا کر کہا کہ بھائی آدمی کو اپنا عیب خود سے نظر نہیں آیا کرتا, میرے اندر بھی ایک عیب ہے, میرا پائجامہ بعض دفعہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے, میں ذرا کھڑا ہوتا ہوں اور تم ذرا دیکھ کر بتاؤ میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں. اب بھی ان کو نہیں کہا خطاب کر کے, اپنا عیب خود سے نظر نہیں آتا, میرے اندر بھی یہ عیب ہے, بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, میں کھڑا ہو کر دکھاتا ہوں, ذرا دیکھ کر بتاؤ میرا ٹخنوں سے نیچے تو پائجامہ نہیں ہے. اصلاح ہو گئی, آدمی پانی پانی ہو گیا, شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا, حضرت معافی چاہتا ہوں, آج کے بعد پائجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھوں گا. ایک یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہے. اور اگر اسی وقت ڈنڈا مار دیتے اور اسی وقت برا بھرا کہہ دیتے تو وہ دل کی بھڑاس تو نکل جاتی, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول بھی کرتا. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, ہمارے عزیز بھی ہوتے تھے, اذان پڑھتے تھے, اذان بڑی ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے, خوش آواز تھے اور ہمیشہ پابندی سے خود سے اذان کہتے تھے. ایک دفعہ ایک صاحب مسجد میں آئے, انہوں نے اذان دی, اذان کے فوراً بعد بجائے اس کے کوئی غلطی تھی تنہائی میں سمجھاتے سب کے سامنے, بھائی تم اذان پڑھتے ہو, تمہاری اذان صحیح نہیں ہے, یہ لفظ صحیح نہیں, وہ لفظ صحیح نہیں, سب کے سامنے جو ان کو ڈانٹ پلائی, ایسی غیرت ان کے اوپر سوار ہوئی کہ اس کے بعد اذان تو کیا نماز پڑھنا بھی غائب, نماز کی بھی چھٹی کر دی. پھر اس کے بعد ہماری جماعتیں جاتی ان کو سمجھاتی, لیکن وہ ذوق شوق ان میں پیدا ہوا ہی نہیں. اس لیے نصیحت کرنے کا بھی انداز ہے, اسی لیے حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی دعوت دو حکمت کے ساتھ دعوت, اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دو. دعوت دینا بھی ہر کسی کا کام نہیں، نصیحت کرنا بھی ہر کسی کا کام نہیں، جیسے علاج کرنا ہر کسی کا کام نہیں، ڈاکٹر کے لیے بھی تو ضروری ہے کس طرح علاج کرنا ہے کس طرح علاج نہیں کرنا، ہر وقت آپریشن اگر کوئی کر دے گا تو وہ صحیح تھوڑا ہی ہے، آپریشن کرنے کا بھی طریقہ ہے، انجیکشن لگانے کا بھی طریقہ ہے، انجیکشن کس طرح لگائیں گے، پہلے باقاعدہ اسپرٹ لگائیں گے پھر انجیکشن لگائیں گے بعد میں بھی اسپرٹ لگائیں گے، اگر اسی طرح انجیکشن لگا دیا تو وہ تھوڑا ہی کامیاب ہوگا، اگر اس میں نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا، اسی طرح نصیحت کرنے کے لیے بھی طریقہ ہے، نصیحت کس وقت کرنا ہے کیسے کرنا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں بتائی ہیں کہ نصیحت بھی کس طرح کرنا ہے. فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ اپنے خادم کو ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اور پھر فرمایا ان قدرتا ان تصبحا او تمسیا ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل، بیٹا اگر تم اس کی قدرت رکھتے ہو کہ صبح اور شام اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لیا کرو کہ دل میں کسی کی طرف سے میل کچیل تو نہیں ہے، تو ایسا کر لیا کرو، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیا کرو کسی کی طرف سے میل کچیل تو نہیں، کینہ کپٹ تو نہیں، کسی کی طرف سے کوئی میل تو نہیں، کوئی کینہ تو نہیں دل میں، چونکہ یہ دل میں کینہ کپٹ ہونا یہی خطرناک چیز ہے، ساری لڑائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے اس سے پیدا ہوتے ہیں، اختلافات اس سے ہوتے ہیں، بربادیاں اس سے آتی ہیں، جہاں دل میں کسی کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور سارا گھر برباد ہو جاتا ہے، امام سے بدگمانی پیدا ہو گئی مسجد ویران ہو جاتی ہے، استاد سے بدگمانی پیدا ہو گئی طالب علم سے محروم رہ جاتا ہے، بھائیوں میں بدگمانی پیدا ہو گئی بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، کتنی بربادی آتی ہے اسی دل میں ذرا سی بدگمانی ہونے سے. اور اگر بڑی سے بڑی لڑائیوں کو دیکھیں ان کی جو ابتدا ملے گی یہی بدگمانی ملے گی، بس ذرا سی رنجش ہو گئی بدگمانی ہو گئی صفائی کی نہیں، بڑھتے 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 وہاں تک نوبت پہنچ گئی جو بربادی کی شکل ہو گئی. یہ دل میں بدگمانی کا ہونا تو ایسا ہے وہ جیسے شیرے کی انگلی. وہ شیطان ایک دفعہ جا رہا تھا، کوئی تبلیغی جماعت والا بھی پیچھے پیچھے لگ گیا. ہمارے تبلیغ والوں کو تو اس کی فکر ہوتی ہے بھائی ہر کسی کو سمجھائے اور اسے بھی صحیح لائن کے اوپر لے آئیں. پیچھے پیچھے وہ گیا، جا کے کہا ارے اللہ کے بندے اگر تو توبہ کر لے اپنی حرکتوں سے بعد آ جائے، یہ ساری دنیا میں فساد پھیل رہا ہے اور معاصی ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں، کیوں اپنی حرکت سے بعد نہیں آتا، کیوں توبہ نہیں کر لیتا. شیطان بھی سمجھ گیا کہ یہ مجھے پہچان گیا، اس نے کہا کہ بھائی خامخواہ مجھے بدنام کر رکھا ہے، ساری حرکتیں خود کرتے ہیں مجھے بدنام کرتے ہیں. اور وہ مشہور ہے شعر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر، ساری حرکتیں خود کرتے ہیں میرے اوپر لعنت کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ ذرا میں بتاؤں گا، میں دکھاؤں گا میں کیا کرتا ہوں. ان کو لے کر گیا، وہاں سامنے دکان تھی، دکان پہ مختلف سامان ہوتا ہے، ایک بوتل میں وہ شیرہ بھرا ہوا تھا، وہ شیرہ میٹھا ہوتا ہے، وہ ایک انگلی لی سامنے دیوار کے اوپر لگا دی اور اس سے کہا کہ چل اب ایک طرف وہاں کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے. چنانچہ اس کو لے کے وہاں سامنے کھڑا ہو گیا، وہاں شیرہ جہاں لگایا تھا اس کے اوپر مکھی آئی، مکھی بہت ساری آ گئی، مکھیاں آئیں تو پھر چھپکلی آئی دوڑ کر ان مکھیوں کو کھانے کے لیے، وہ چھپکلی تھی وہاں ساتھ ساتھ اس کی بلی تھی مالک دکان کی، وہ بلی آئی چھپکلی کو پکڑنے کے لیے. جب وہ چھپکلی کو پکڑنے کے لیے دوڑی، ایک سپاہی سودا خریدنے کے لیے کھڑا تھا، اس کے ساتھ شکاری کتا تھا، اس نے جو بلی کو دیکھا تو اس نے اس پہ جھپٹا مارا، اور جب بنیے نے دیکھا کہ میری بلی پہ حملہ کر دیا اسے زخمی کر دیا، اس نے ایک باٹ دوسری کا لے کر وہ کتے کے سر پہ مارا، وہ کتے کا سر پھٹ گیا. سپاہی نے دیکھا کہ اچھا میرے کتے کو زخمی کر دیا، اس نے ڈنڈا لے کے اس دکاندار کی پٹائی کی. جب اس کی پٹائی کی تو آس پاس جتنے دکاندار تھے انہوں نے سوچا کہ ہمارے دکاندار کی پٹائی کر دی، وہ سارے دکاندار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پولیس والے کو مارا. جب پولیس والے کی پٹائی ہوئی تو اس نے وہاں تھانے میں اطلاع کر دی، وہ سارے تھانے والے آ گئے. اور جب تھانے والے آئے تو ادھر سے بستی والے اکٹھے ہو گئے کہ اچھا یہ بے قصور ہمارے دکاندار کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، ادھر سے ڈنڈے چلے، ادھر سے اینٹیں چلیں، ادھر سے پتھر چلے، کسی کا سر زخمی ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا، اور وہ شیطان وہاں ساتھیوں کو لیے ہوئے کھڑا ہے کہ بھلا بتا بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں یا یہ کر رہے ہیں؟ بدنام مجھے کرتے ہیں یا کر رہے ہیں سارا کو؟ بھائی میں نے تو ایک انگلی تو لگائی تھی شیرے کی، اور کیا کیا تھا؟ بھائی شیطان تو ذرا سی انگلی تو لگاتا ہے اور کیا کرتا ہے، باقی تو سارے انسان خود ہی کرتے ہیں، بس یہ جو دل میں بدگمانی کا پیدا ہونا ہے یہ ہے وہ شیرے کی انگلی۔ شیطان دل میں یہ بدگمانی پیدا کر کے کسی کی طرف سے بس وہ شیرے کی انگلی لگا دیتا ہے۔ اب جب وہ شیرے کی انگلی دل کے اندر لگ گئی، اب دونوں طرف سے جو معاملات بگڑتے ہیں، کہاں تک نوبت پہنچتی ہے، شوہر نے کہا کہ اچھا یہ عورت کسی اور سے تعلق رکھتی ہے، وہ مشہور نے ایک غلام خرید کر لائے، وہ غلام خرید کر لائے، معلوم ہوا کہ یہ چگلی کھاتا ہے، کہا جب ہمیں معلوم ہو گیا چگلی کھاتا ہے ہم اس کی باتوں میں آنے کے نہیں، ہمیں کیا حرج ہے، ہم اپنے کام سے کام کریں گے۔ چنانچہ اس نے آ کر اپنا کام کرنا شروع کیا، کچھ دن تو اچھا اچھا کام کیا، کچھ دن کے بعد اب غلام نے بیوی سے کہا ایک دن کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ بھائی کیا کہ وہ تمہارا شوہر تمہیں چاہتا نہیں ہے؟ کہ اچھا، یہ بات بیوی کو کہہ دو چاہے کیسی جھوٹ ہو، وہ ایک دم اسے یقین آ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ ہاں میں بھی تو دیکھتی ہوں پہلے کی طرح نظر نہیں ہے شوہر کی، پہلے جس طرح ہنسی خوشی رہتے تھے اس طرح نہیں ہے، کچھ بدلا ہوا چہرہ رہتا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں تم سچ کہتے ہو۔ ادھر وہ شوہر سے جا کے کہا تمہیں معلوم ہے وہ بیوی تم کو نہیں چاہتی، وہ تو دوسرے سے تعلق رکھتی ہے۔ شوہر نے کہا کہ ہاں میں بھی دیکھتا ہوں، پہلے جس طرح محبت سے رہتی تھی اب نہیں رہتی۔ اب وہ شوہر آیا تو وہ شوہر کو یہ فکر کہ بھئی میری بیوی مجھ سے ناراض ہے تو چہرے پر اثر، ادھر بیوی کے چہرے پر اثر تھا کہ وہ شوہر مجھ کو چاہتا نہیں ہے، تو وہ بیچاری وہاں رنج میں اپنا منہ بنائے بیٹھی تھی۔ ادھر اس نے جو دیکھا کہ ہاں وہ غلام صحیح کہتا ہے، دیکھو کس طرح منہ بنائے بیٹھی ہے۔ ادھر بیوی نے دیکھا کہ ہاں دیکھو یہ شوہر کس طرح گھر میں آیا ہے، پہلے اس طرح تھوڑا ہی آتا تھا، کس طرح محبت سے آتا تھا۔ وہ بدگمانی اسے بھی پیدا ہو گئی، اس کو بھی پیدا ہو گئی۔ ہوتے ہوتے دونوں کا معاملہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اب وہ نفرت بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گئی، چھٹ چھٹاوے کی نوبت آنے لگی۔ بیوی نے سوچا کہ بھئی کوئی علاج ولاج کی شکل ہو، غلام سے کہا بھئی کسی عامل وامل کے پاس جا کے کوئی تعویذ وابیذ لا دے۔ کہا کہ ہاں جاؤں گا کسی کے پاس۔ آیا اور آگے کہا کہ وہ قابل تو ہو جائے گا، باقی یہ کہا ہے عامل نے کہ شوہر کی داڑھی کے کچھ بال چاہیے دو چار، اس پہ عمل ہوگا، اس پہ ودیوہ پڑھا جائے گا۔ بیوی نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے، شوہر تو گھر میں اب سوتا بھی نہیں اور وہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے، لیکن بہرحال زندگی ہماری بچ جائے میں کوشش کروں گی۔ ایک دن شوہر گھر میں آیا، پہلے سے اس کو کہہ دیا ذرا ہوشیار رہنا گھر میں جا کر، تیری بیوی دشمن ہے، وہ تو تجھے قتل کر کے دوسرے شوہر سے نکاح کر لے گی۔ اسے بالکل یقین ہو گیا، وہ گھر میں آیا اور آ کر وہ سوتا ہوا بن گیا، سو تو رہا نہیں تھا، سوتا ہوا بن گیا آزمانے کے لیے۔ وہ بھی بیوی بیچاری پریشان تھی کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے، کوئی شگل ہو جائے اور علاج ولاج ہو جائے۔ وہ جلدی سے بیچاری آئی اور وہ کچھ قینچی پینچی لائی تاکہ وہ دو چار بال کاٹے۔ اب جب اس نے ہاتھ واس سا درا سا لگایا تو وہ ایک دم اس نے آنکھ کھول دی اور دیکھا کہ یہ تو قینچی لی ہوئے تھی، کہ اس نے سمجھا کہ تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتی تھی، اس نے لے کے بیوی کو قتل کر دیا۔ وہاں پولیس کو اطلاع ہو گئی تھانے میں، وہ شوہر کو گرفتار کر کے لے گئے، سارا گھر برباد۔ اور بات کیا تھی، صرف ذرا سی بدگمانی پیدا ہو گئی، اگر اس بدگمانی کو دور کر دیا جاتا اور مل جل کر رفا دفا کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی، یہ گھر برباد نہ ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک قصہ ہوا، ایک شخص کا اپنی بیوی سے اختلاف چلا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ طلاق تک نوبت پہنچی، اور صبح شام میں بس نمبر تھا کہ صبح کو طلاق ہو یا شام کو طلاق ہو، اور کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، بالکل بس طلاق کی نوبت صبح شام صبح شام۔ اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مشورہ کیا کہ جی ایسی ایسی بات ہے اور طلاق کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تم ایسا کرو طلاق سے پہلے ایک مرتبہ بیوی سے بات کر لو۔ کہنے لگے کہ وہ تو گھر والے تو بالکل بات نہیں کرنے دینے کے، اور وہ تو بالکل جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا خیر تم ایسا کرو کہ فون پہ بات کر لو۔ وہاں مت جاؤ لیکن صرف فون پہ بات کر لو. کسی طرح بھی اس کو فون پر بلاؤ بیوی کو اور براہ راست بات کرو, درمیان میں کوئی نہ ہو, گھر والا بھی نہ ہو اور بیوی کے شوہر باپ باپ بھی کچھ بھی نہ ہو, براہ راست تم بیوی سے بات کرو, فون پہ بات کر لو تم ایک مرتبہ, پھر اس کے بعد میں بتانا. چنانچہ انہوں نے فون کیا, اتفاق سے فون کے اوپر بیوی ہی تھی اور وہ بات چیت ہو گئی. اس نے کہا وہ طلاق کی بات کہ اس طرح, بیوی نے کہا میں تو نہیں چاہتی طلاق والا, کہ پھر آتی کیوں نہیں ہے, گھر والے نہیں بھیجتے اور تم کب آتے ہو لینے کے لیے, کہ اگر میں بھی آ جاؤں کہ تمہارا بھی آنے کے لیے میں تو تیار ہوں. اس طرح کی بات ہوئی. وہ شوہر گھر میں وہاں گیا, اتفاق سے والدین نہیں تھے. بیوی نے کہا کتنے سال ہو چکے تھے ان کو ملاقات کیے ہوئے کہ اب تو مناسب نہیں ہے جانا, میرے والدین یہاں نہیں ہیں, ہمیشہ کے لیے اختلاف پیدا ہو جائے گا, اب تو تم یہاں ٹھہرو. رات کو اس کو وہیں ٹھہرایا, دونوں ساتھ رہے اور پھر اگلے دن جب والدین آ گئے اور والدین نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی شوہر سے اپنا اس طرح تعلق کیے ہوئے ہیں, اب وہ کیا کر سکتے تھے, صبح رخصت کر دیا. یہ ساری بدگمانی کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں اور بات لمبی بیٹھ جاتی ہے. ناک ہر ایک رکھتا ہے, شوہر بھی ناک والا, بیوی بھی ناک والی, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, غلط فہمی دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہی حال ہے تمام اختلافات کا. مسجدوں میں اختلاف ہوتے ہیں اسی ناک کی وجہ سے, بھائیوں میں اختلاف ہوتے ہیں اسی بدگمانی کی وجہ سے. اگر آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کر لیں, ہر ایک اپنی اپنی صفائی پیش کر دے, بھائی تمہاری طرف سے یہ بات ہمیں پہنچی ہے, وہ بتائے بھائی تمہاری طرف سے یہ بات پہنچی ہے, اور بیٹھ کے اطمینان سے گفتگو کر لے, تو ساری بدگمانی ختم ہو جائے, سارا اختلاف ختم ہو جائے, سارا جھگڑا ختم. اس سے بہترین اصول آپس میں اتفاق کا ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اسلام کے اندر جو اتفاق کی شکل ہے, اس سے بہتر پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ایسا بہترین اصول اور ایسا بہترین اسلام اپنے سامنے ہوتے ہوئے پھر ہم در بدر مارے پھر رہے ہیں اور پھر ہم پریشان حال ہیں. اور یہ دلوں کا صاف رکھنا ایک دوسرے سے, یہ اتنا بہترین اور اتنا اونچا عمل ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے, فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو فلا شخص کو دیکھ لے. اگلے دن وہی آئے تو پھر آپ نے یہی فرمایا, تین دن اسی طرح فرمایا. تیسرے دن ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, وہ گئے ان صحابی کے یہاں اور جا کر کہا میرا گھر میں کچھ اختلاف ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تین دن تمہارے یہاں ٹھہر جاؤں, اگر تم کہو تو میں تمہارے یہاں ٹھہر جایا کروں. کہا کوئی حرج نہیں, ہمارے گھر میں جگہ ہے, ٹھہر جایا کرو. تین دن وہاں ٹھہرے, لیکن تین دن کے بعد میں کہنے لگے کہ بھائی ہمارا اپنے گھر کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی وڑائی نہیں, لیکن میرا منشا یہ تھا کہ تین دن مسلسل تمہارے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی جنتی آدمی دیکھنا چاہے تو فلاں کو دیکھ لے. میں تو وہ کوئی خاص عمل تمہارا دیکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت تم کو دی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن تمہارا کوئی خاص عمل تو میں نے دیکھا نہیں. صحابی نے کہا عمل تو بس میرا وہی ہے جتنا تم نے دیکھا, کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, باقی ایک بات ہے اس کو سن لو. بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہیں رکھتا, اپنے دل میں میل کچیل نہیں رکھتا کسی کی طرف سے, اپنا دل ہر کسی کی طرف سے بس صاف ستھرا رکھتا ہوں. کہا کہ بس یہی چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. اسی لیے بزرگوں کے یہاں مقولہ ہے آئینِ ماست سینہ چو آئینہ داشتن, کفر از در طریقت ماں کی نظر سینہ داشتن. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں ہر کسی سے, جیسے آئینہ وہ ذرا سے غبار کو برداشت نہیں کرتا, ہم اپنے دل کو ہر کسی کی طرف سے اس طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں. اور ہم اپنے دل میں کینہ رکھنا کسی کی طرف سے ہم تو کفر سمجھتے ہیں. کفر از در طریقت ما کینہ در سینہ داشتن, آئینے ما سینہ چو آئینہ داشتن. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں. تو اپنے دل میں صبح شام آدمی دیکھے کسی کی طرف سے میل کچیل تو نہیں، اگر ہے تو اس سے صفائی کر لے اور آپس میں مل کر جل کر اپنے دل کو صاف کر لیں۔ یہ بہترین اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا وَهَذَا مِن سُنَّتِي، بیٹا یہ میری سنت ہے، میرا اپنا طریقہ بھی یہی ہے جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ تمہیں نصیحت کر دی اور میں خود اس پہ عمل نہ کرتا ہوں، بلکہ میرا طریقہ بھی خود یہی ہے، میری سنت بھی یہی ہے۔ اور آگے جو چیز ارشاد فرمائی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو بس مر مٹنے کی چیز ہے۔ فرمایا آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، میری سنت سے محبت کرنے والا حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جس کو میری سنت سے محبت ہوگی وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یوں دعویٰ تو بہت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن اگر محبت کو آدمانا ہو تو سنت کو دیکھو کہ سنت کی کتنی محبت ہے، اور سنت کی جب محبت ہوگی تو سنت کو اپنی زندگی میں لائے گا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی میں لائے، میرا لباس سنت کے مطابق ہو، میری چلنا سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا سنت کے مطابق ہو، یہ نہیں کہ یہود اور نصارہ کے طریقے کے مطابق ہو، جیسا کہ آج کل ہم لوگوں کی ہرس اسی طرف ہو رہی ہے، یہودیوں کا کیا طریقہ ہے، نصرانیوں کا کیا طریقہ ہے، وہ طریقے آج ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، یہ نہیں۔ ایک امتی کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ہمیں کھانا اس طرح کھانا ہے، لباس اس طرح پہننا ہے، چلنا اس طرح ہے، بیاہ شادی اس طرح کرنی ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور انہی طریقوں کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ جو آدمی جتنی جتنی سنتوں کو پھیلانے کی کوشش کرے گا اتنا ہی وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور جو جتنی محبت کرنے والا ہوگا اسے نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ملے گا، اس کا انعام بھی اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہو نہیں سکتا۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، مجھ سے محبت کرنے والا تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ ایک خاکی انسان، گندا انسان، گنہگار انسان، اور قیامت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام المرسلین اور سید الانبیاء اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق بنے قیامت میں جنت کے اندر، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ آدمی ساری دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالے، جتنے بھی خزانے ہیں زمین آسمان کے خرچ کر ڈالے، اور پوری زندگی محنت کرے، اور پھر یہ چیز حاصل ہو جائے تو سستا سودا ہے۔ جما دے چند دادم جان خریدم، بحمد اللہ جب ارزاں خریدم، ارے دنیا بھر کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی یہ دولت اگر حاصل ہو گئی تو سستا سودا ہے، اس سے سستا سودا کیا ہوگا؟ یہ ساری دولت، یہ سارے خزانے کس کام کے؟ یہ ہے دولت کہ قیامت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے، لیکن وہ اسی وقت ہوگی جب آدمی دین کی محنت کریں، آپ کی سنتوں کو خود بھی اختیار کریں، اور آپ کی مبارک سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور بھئی وہاں تو ہوگا ہی، دنیائی میں وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت کا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو بزرگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں محبت کرتے ہیں؟ محض دیکھنے کے لیے اور ملاقات کرنے کے لیے؟ کہ لوگ کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، آخر کیا چیز ان کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ کوئی خاص چیز نہیں، بس چیز یہی ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جو جتنی سنتوں کو اختیار کرے گا اتنی اس کے اندر شان محبوبیت آ جائے گی، وہ بھی اللہ کا اتنے محبوب بن جائے گا، اور اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اتنی ہی ڈال دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو ان بزرگوں کے پیچھے لوگ دوڑے پھرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہے وہ محبوبیت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پارن پوری نور اللہ مرقدہ، جب ان کا انتقال ہوا ابھی جنازہ رکھا ہوا تھا، دفن نہیں کیا گیا، ہمارے ایک ساتھی، ایک بزرگ، بہت نیک صالح شخص، ان کو غنودگی آئی، اسی غنودگی کے عالم میں دیکھا کہ گویا اللہ تعالی فرشتوں کو حکم فرما رہے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جو فرش ہے وہاں سے نکال کر حضرت مولانا کی قبر میں بچھا دیں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں جنت سے نیا فرش لا کر بچھا دیں۔ ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی دفن نہیں کیا گیا۔ اگر کسی ایسے شخص کے لیے جو اپنی زندگی پوری اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کے لیے اور ان کے دین کو پھیلانے کے لیے اگر خرچ کر کے دنیا سے جائے، اگر اس کا یہ اعزاز اور اقرار ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی شخص، آپ کسی کو عامل بنا کر بھیجتے تھے، حاکم بنا کر بھیجتے تھے، کسی علاقے میں وہاں بھیجتے تھے اور وہ کوئی خدمت انجام دے کر جب آتا تھا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکرام اور احترام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ شہر سے باہر نکل کے اس کا استقبال کرتے تھے، یہ دین کا فلاں کام کر کے آ رہا ہے، فلاں مہم کو طے کر کے آ رہا ہے۔ جب آپ اپنی حیات طیبہ میں یہ کام کرنے والوں کا اتنا احترام فرماتے تھے، اب دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی آپ کے دین کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے، آپ کی مبارک سنتوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر کے جائے گا اور اپنی پوری زندگی اس کام کے اندر گزار کے جائے گا، تو کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش نہیں ہوگا اور اس کا اکرام اور احترام نہیں ہوگا؟ کس کس طرح اللہ کے نبی اس کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے کس کس طرح نوازے گا، اسے کوئی کیا جانتا ہے، اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، جب ان کا انتقال ہوا، اخیر تقریر فرماتے ہوئے اسی وقت دل کا دورہ پڑا، کسی نے خام میں دیکھا، حضرت جی کیا ہوا، کیسے ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں، بس ایک گلاب کا پھول میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، میں اس کے دیکھنے میں رہا، بس روح نکل گئی۔ یہ گلاب کا پھول پیش کیا گیا تھا، میں نے جو اس کو دیکھا، میں دیکھ ہی رہا تھا، روح نکل گئی۔ کسی روح کی روح کا نکلنا اتنا بھی آسان ہوتا ہے؟ کسی کو یہ بھی فرمایا کہ جب میں تقریر کرتا تھا تو انوار کی اتنی بارش ہوتی تھی، اب کی مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ دل ان کا تحمل نہیں کر سکا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے لکھنؤ میں، مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی نور اللہ مرقدہ، پوری زندگی ان کی گزری مدح صحابہ کے لیے، جلسے کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے پوری زندگی اس میں گزری، شیعوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، وہ صحابہ کی مذمت کرتے ہیں تو یہ ان کا مقابلہ کرتے تھے، لکھنے میں، پڑھنے میں، تقریر میں، تحریر میں، پوری زندگی اس میں گزری۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا، حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ گردن جھکائے بیٹھے تھے، گردن اٹھائی، فرمایا اگر مولانا عبد الشکور کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین نہیں آئیں گے تو کس کے لیے آئیں گے؟ گویا ان پر منکشف ہوا کہ ان حضرات کی ارواح ان کا استقبال کرنے کے لیے آئی۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جو پوری زندگی کسی کے لیے گزارے گا اور اللہ انہیں اختیار دے تو کیا ان کی ارواح ان کا استقبال نہیں کریں گی؟ مومنین کی ارواح مومن کے انتقال کے وقت اس کے استقبال کے لیے آتی ہیں، تو حدیث شریف میں آیا ہے، جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو پھر مومنین کی ارواح اس کا استقبال کرتی ہے، یہاں سے وہاں تک مومنین کی ارواح ہوتی ہیں۔ اب جس درجے کا وہ شخص ہوگا اسی درجے کی ارواح اس کا استقبال کریں گی۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد مسیح اللہ نور اللہ مرقدہ جلال آبادی، ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن نور اللہ مرقدہ نے خام میں دیکھا کہ ان سے ملاقات کے لیے ان کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے سرانے بٹھایا، ہمارے حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے کیا ہوا، کیا حال گزرا؟ فرمایا کہ تمام عارفین کی ارواح کو جمع کر دیا گیا تھا، تمام عارفین کی ارواح کو جمع کر دیا گیا تھا، اور ستاروں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ جو رات کے اول حصے میں نکلتے ہیں وہ رات کے اخیر حصے میں چمکے۔ ستاروں کو حکم دے دیا گیا تھا جو رات کے اول حصے میں نکلتے ہیں وہ رات کے اخیر حصے میں چمکے، اور تمام عارفین کی ارواح کو جمع کر دیا گیا تھا۔ اگر ان کے لیے عارفین کی ارواح جمع ہو اور ان کا استقبال کریں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اور خوشی کے لیے اگر آسمانوں پر ان کا استقبال کیا جائے اور خاص طور پر ستارے اس وقت میں چمکیں اور ان کو نکالا جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ مومن بندے کا عمل جس رستے سے جاتا ہے وہ راستے خوشیاں مناتے ہیں، اور جب مومن بندے کی روح جائے گی تو کیا وہ وہاں کے فرشتے اور وہ رہنے والے اس کا استقبال نہیں کریں گے؟ وہ تمام ارواح اور تمام فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں مومنین کی روح کا۔ اور جو ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو، ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن نور اللہ مرکزہ کا انتقال ہوا، آپ ہی کے یہاں ساؤتھ افریقہ میں انتقال کے وقت کسی نے خام میں دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اور پیچھے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ سوار۔ اگر کسی کو لینے کے لیے براہ راست حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے اور ساتھی تھے، ان کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں، شہید ہو گئے، چھت گر گئی ان کے اوپر۔ انتقال سے پہلے، شہادت سے پہلے، ایک دو روز پہلے انہوں نے سنایا، کسی نے خواب دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پوچھا حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مسرور کو لینے کے لیے آیا، ہمارے ساتھی کا نام ان کا مسرور تھا، مسرور کو لینے کے لیے آیا۔ دوسرے تیسرے دن یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ان کی عنایات، ان کی شفقتیں اپنے امتیوں کے ساتھ کس طرح ہوں گی؟ ہم ان کی سنتوں سے محبت کر کے تو دیکھیں، ان کے دین کے واسطے قربانی دے کے تو دیکھیں۔ جو جس کے کام کے لیے قربانی دیتا ہے کیا اسے محبت نہیں ہوتی؟ آپ کی تجارت کے لیے اگر کوئی قربانی دے اور رات دن آپ کی تجارت میں پڑا رہے کیا آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ کوئی آپ کی خدمت کے لیے رات دن لگا رہے تو کیا آپ کو محبت نہیں ہوگی؟ جو آدمی رات دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دے گا، آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے، آپ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے، آپ کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے، کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس کی محبت نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے یہاں اس کی محبوبیت نہیں ہوگی؟ کس کس طرح اس کا اکرام کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کس کس طرح نوازیں گے؟ کوئی بندہ اس کو کیا جان سکتا ہے؟ اس لیے کیا مر مٹنے کی چیز؟ ارشاد فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے آدمی اپنا جو کچھ بھی ہے من تن دھن قربان کر دے، اور بھائی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے اور یہ چیز حاصل ہو جائے، بھائی سستا سودا ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں میرے ساتھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر وارحم وانصر واحفظ واصلح امه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحرمت حبیبی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک ما سألک به نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اهد اليهود والهنود والمجوس والنصارى والمشركين، اللهم اهلك اعداء الدين اعداء الاسلام والمسلمين كما اهلكت عادا وثمود، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لغوی سے معاف فرما، ہماری یہاں کی حاضری قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، جو باتیں کہی سنی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کرنے اور دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم سب کو یا اللہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے یا اللہ ہم کو قبول فرما لے. یا رحم الراحمین، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اخلاص و استقامت کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے عدید و اقارب کو قبول فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبک دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے ان کو قرض سے سبک دوشی نصیب فرما. یا اللہ جس کی جو جائز ضرورت ہے وہ جائز ضرورتیں پوری فرما. یا اللہ عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی سلخ روئی اور سربلندی نصیب فرما. یا اللہ عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی سلخ روئی سربلندی نصیب فرما. یا اللہ عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی سلخ روئی اور سربلندی نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مظالم کو ختم فرما، اپنے مظلوم بندوں پر رحم فرما. یا اللہ جن جگہوں میں، جن ملکوں میں، جہاں جہاں مظالم ہوئے ہیں یا اللہ اپنے مظلوم بندوں پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی پوری پوری مدد فرما. یا اللہ ظالموں کو بھی ہدایت فرما، اور جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہے یا اللہ ان ظالموں کو ظلم سے روک دے، ان کی قوت کو توڑ دے، ان کے غرور کو نکال دے، ان کی جمعیت کو منتشر کر دے، ان کی قوت کو پارا پارا کر دے. یا اللہ ایسی عبرت ناک صدا ان کو دے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہدایت ہو جائے اور عبرت ہو جائے. یا رحم الراحمین، جو لوگ امن پسند اور امن پسند جماعتیں ہیں ان کو کامیاب فرما. یا اللہ ان ہونے والے الیکشنوں میں امن پسند جماعتوں کو کامیاب فرما، امن پسند لوگوں کو کامیاب فرما. یا رحم الراحمین، اپنی رضا، اپنے خوشنودی والے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مساجد، مدارس، خانقاہوں، دینی جماعتوں، دینی مرکزوں اور کام کرنے والوں کی یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما. یا رحم الراحمین، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، استقامت نصیب فرما، جب تک زندگی مقدر ہے یا اللہ اتباع سنت پہ قائم فرما، جب وقت اخیر ہو تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. یا اللہ موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.